الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورہ طور کا مطالعہ کر رہے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کشاکش مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ جاری تھی اس کے تناظر میں رہنمائی ہمارے سامنے ہے. اب جن آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑے سوالیہ انداز میں، ایک جلالی انداز میں اور عربی اسلوب کے اعتبار سے بڑا فصاحت اور بلاغت کا انداز ہے اس مقام پر مشرکین مکہ سے کچھ سوالات کیے ہیں. قرآن حکیم کا یہ بھی اسلوب ہے کہ وہ سوال کے انداز میں بھی باتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، یعنی سوال و جواب سے بھی باتوں کو سیکھنا سکھانا آسان ہوتا ہے. قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن حکیم میں تمثیلات کا ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں، یہ انگلش میں کہا جائے گا پیرابلز، بیان کر کے کچھ حقائق ہمارے سامنے واضح کیے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واقعات کو، حتیٰ کہ پیغمبروں کے واقعات کو اور غیر انبیاء کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، تو واقعات سے بھی باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اسی طرح تمثیلات یا مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اسی طرح تعلیم کا ایک اسلوب سوال و جواب کا بھی ہے. جس سے مخاطب، جس سے کلام ہو رہا ہے، جس کو کچھ بتانا سمجھانا مقصود ہے، اس کی توجہ کو بھی حاصل کیا جاتا ہے اور پھر بات اس کے سامنے واضح کی جاتی ہے. اور پھر ایک انداز قرآن حکیم کا یہ ہے، کیونکہ انسان، قرآن حکیم کا موضوع حضرت انسان ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام عطا فرمایا، تو انسان کی فطرت میں بنیادی حقائق کا کچھ تعارف موجود ہے. یعنی خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف بندوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن حکیم پر ہمارا ایمان ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ایک وعدے کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا، جب تمام انسانوں کی روحوں سے، یہ روحوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ نے پیدا کیا اور ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا، تو ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس دنیا میں اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، رسولوں کو بھیجا اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب ماننا، اس کا اقرار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے اپنی عبادت کا مطالبہ فرماتا ہے وہ بھی رب ہونے کے ناطے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہم سب تلاوت کرتے ہیں، بار بار سنتے بھی ہیں، پہلے اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور آگے چل کر کہتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین، رب ہونے کا اقرار پہلے، پھر اس بات کی یاد دہانی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہی انداز سورہ قریش میں ہے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی. تو وہ جو اللہ نے ہم سے اقرار کرایا اپنے رب ہونے کا، یہ معرفت یا اللہ کا یہ تعارف بنیادی طور پر ہماری فطرت میں موجود ہے. تو کبھی کبھی قرآن حکیم کا انداز بڑا سادہ ہے اور ہر انسان متوجہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کچھ سوالات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب قرآن نہیں دیتا، اسی کہ اس کا جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہاں، سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اپنے اندر بھی جھانکے، جو بات بیان کی جا رہی اس پر غور و فکر کرے، اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کے تناظر میں بھی غور کرے، اور جس نسبت سے توجہ دلائی جا رہی ہے، نسبت سے مراد میری یہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہو رہے، جن پر معاذ اللہ یہ الزامات لگا رہے تھے، جن پر یہ معاذ اللہ اعتراضات اٹھا رہے تھے، جن کی معاذ اللہ یہ مخالفت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور تو کرو، تم کس پر اعتراض کر رہے ہو، کس پر انگلی اٹھا رہے ہو، جس کو تم نے صادق کہا ہے، جس کو تم نے امین مانا ہے، جس سے تم نے اپنے فیصلے کرائے ہیں، جس کے پاس تم نے اپنی امانتیں رکھوائی ہیں، جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے سے معمولی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، 40 سال تمہارے درمیان جس نے زندگی گزاری، کیا وہ رب کائنات کے بارے میں معاذ اللہ جھوٹ بولے گا؟ یہ ہے نسبت والی بات. تو کبھی انسان کے اندر سے جواب آتا ہے، کبھی اپنے دائیں بائیں غور و فکر کرے گا تو اس کو جواب واضح طور پر مل جائے گا. ہاں کوئی ہٹ دھرمی پر اتر آئے، جیسے پچھلی مرتبہ ابو جہل کا ذکر آیا تھا نا، کہ اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے کہ اگر میں ان کو رسول مان لوں یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری تو ناک کٹ جائے گی. تو کوئی ہٹ دھرمی کے رویے پر آ جائے، جانتے بوجھتے اڑ جائے اور انکار پر ہی مصر ہو جائے، اصرار کرے، یہ اصرار سواد سے ہے. اگر اسی پر اصرار کرے تو پھر تو بات الگ ہے، ورنہ اتنا پیارا دین ہمارا ہے اور اتنا پیارا کلام اللہ کی طرف سے. اسی لیے اس دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تعلیم ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہمارے اندر کی پکار ہے، ہماری فطرت کی پکار ہے. تو اب جو کلام آگے ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ طور کی جو آیات ہیں، اس میں آپ غور فرمائیے گا، یہ کئی آیات ام، حمزہ میم زبر ام، اس لفظ سے شروع ہو رہی ہیں. کیا بھلا ایسا ہے، کیا بھلا ایسا ہے، کیا بھلا ایسا ہے، یہ کئی آیات میں ام کا انداز 9-10 مرتبہ یہ انداز اب ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ ایک سوالیہ انداز بھی ہے، یہ غور و فکر کی دعوت دینے کا بھی انداز ہے، یہ درو بینی یعنی اپنے اندر جھانک کر ذرا غور تو کرو تم رویہ کیا اختیار کر رہے ہو، کس ہٹ دھرمی پر تم اڑ گئے ہو، کس ضد کا تم مظاہرہ کر رہے ہو، یہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے. تو یہ ہے قرآن کا وہ سوالیہ انداز. البتہ اس مقام پر بڑے جلالی انداز میں اللہ رب العالمین کا کلام سامنے آ رہا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے ہے، وہ جو کشاکش نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں جاری تھی، اگر یہ اس کے تعلق سے کلام ہے تو ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود ہے. یہ انداز اگر سامنے رہے گا تو قرآن مجھے میرے لیے محسوس ہوگا، یہ انداز اگر میرے ہمارے سامنے رہے، ہم سب کے سامنے رہے گا تو قرآن ایک زندہ کلام محسوس ہوگا. یہ اس طلب اور تڑپ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ میرے لیے ان آیات میں کیا ہے، تو یہ آیات مجھ سے اور آپ سے ہمارے ماحول کے اور ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ تعالی کلام کرتی ہوئی محسوس ہوں گی، جیسے گزشتہ چند نشستوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوا اور آج بھی انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے. اس تمہید کے بعد سورہ طور کی آیت نمبر 32 جس کا ہم پچھلی مرتبہ مطالعہ کر چکے، اس کا صرف ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ سورہ طور کی آیت نمبر 32 سے یہ انداز جو سوالیہ انداز ہے وہ اس مقام پر سلسلہ کلام میں شروع ہوا. ارشاد ہوا اس مقام پر ام تأمرهم احلامهم، وہی دیکھیے ام کا لفظ آ رہا ہے، ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کی عقل انہیں یہی کچھ سکھاتی ہیں، ہٹ دھرمی، ضد، اڑ جانا، بیجا مخالفت کرنا، ام ہم قوم طاغون، یہ سرکش قسم کے لوگ ہیں، جیسے کہ ابو جہل کا ذکر پچھلی مرتبہ کیا گیا. اب یہاں سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ ام کا انداز ہر آیت میں، اگلی چند آیات میں ہمارے سامنے آئے گا. اگلی آیت ہے ام یقولون تقولا، کیا یہ کہتے کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کہنے کو سادہ جملہ ہے کہ ہاں جی مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اب یہ بات کہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا معاذ اللہ کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے قرآن کو گھڑ لیا، یہ آج کے دور میں بھی، ماضی قریب میں بھی کچھ وہ لوگ جو ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں، غیر مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے بھی آج تک یہ اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں. البتہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقانیت ہر دور میں واضح ہوتی چلی گئی ہے اور قیامت تک ہوتی چلی جائے گی. بھلا کیسے، کبھی قرآن جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے نئے نئے نظارے ہمارے سامنے واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں. یہ میں نے ترجمانی کی ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اس کی عظمت کا ایک نیا اظہار ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے، جتنا انسانی علم بڑھ رہا ہے، جتنا انسان کی تحقیق بڑھ رہی ہے، اتنا انسان کو اپنی بے بسی اور کوئی ایک ذات جس کا ذکر آگے مزید ابھی آئے گا، جس کو آپ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اس کی عظمتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ کائنات کا وجود میں آ جانا اور یہ اسموتھ فنکشننگ کا ہونا، یہ کتنی بے شمار گیلیکسیز کا معاملہ اور ان کے سولر سسٹمز کے معاملات وغیرہ وغیرہ، یہ سارا الٹ اپ نہیں ہے، یہ آٹومیشن پر نہیں ہے، یہ کوئی تکے کے نتیجے میں پیش نہیں آ گیا معاذ اللہ، یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی رب کائنات کی ذات بابرکات ہے. البتہ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم جب اللہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کی عظمتوں کے نظارے کھلتے چلے جاتے ہیں، تو خود قرآن کریم کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے. ایک طویل حدیث ہے فضیلت قرآن کے موضوع پر جامع ترمذی میں، اس کا ایک جملہ ہے لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے جو عجائبات ہیں، عجیب ہم تو ذرا عجیب و غریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، عجیب عربی میں بڑے مثبت پہلو میں ہے، بڑے پازیٹو مفہوم میں ہے، یعنی خوبصورت پہلو، امیزنگ پہلو، یونیک پہلو، یعنی قرآن کے جو عجائبات ہیں، قرآن کی حکمت کے جو موتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ علماء لا يشبع منه العلماء، علماء کبھی سے سیر نہیں ہوں گے. مراد کوئی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کی آیات کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا، اور یہ آیات کا لفظ جو میں نے استعمال کی پورے قرآن کے لیے نہیں، یہ چند آیات کی بات ہو رہی ہے، کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کے سمجھنے کا حق میں نے ادا کر دیا. بہرحال تو جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس تناظر میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام یقولون تقولا، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنے پاس اس کو گھڑ لیا، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. آگے قرآن کے چیلنج کا بیان ہے، اس سے پہلے دو باتیں اور سمجھ لیتے. آپ اور ہم جانتے ہیں 40 سال تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں زندگی گزاری، مگر کہیں خطابت نہیں فرمائی، کوئی خطبہ نہیں دیا، کوئی ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا. شاعری تو دور کی بات، اس کا ذکر پہلے آ گیا کہ شاعری تو اللہ نے حضور کو سکھائی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے اجتماعی معاملات میں اتنا ضرور ہوا کہ لوگوں کا آپ کے کردار پر اعتماد جو تھا اللہ واضح کرتا چلا گیا، تو حجر اسود کو نصب کیے جانے کا معاملہ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچایا. 35 برس کی عمر، بلیک سٹون، حجر اسود سب کو یاد ہے، لیکن باقی کسی مجلس میں آپ نے خطابت کے جوہر دکھائے ہوں، آپ نے کہیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو، آپ نے کہیں ڈسکشن میں حصہ لیا ہو، ایسا ہمیں نہیں ملتا. خیر کے کام کیے حضور نے، لوگوں کی خدمت کے کام کہہ لیجئے، اور لوگوں کے کام آنا، اور جو آپ تجارت فرماتے تھے اس کی آمدن کہاں جاتی تھی، غربا، یتامہ، مساکین، بیوائیں، بوڑھے، ان کی خدمت پر، یہ کام حضور نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خطابت کا معاملہ ہو، کسی جگہ ڈسکشن کا معاملہ ہو، 40 برس تک ایسا معمول نظر نہیں آتا. اور یہ کیا ہو گیا یک دم کہ 40 برس مکمل ہوتے ہیں کم و بیش، اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آگے قرآن ایک چیلنج لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن حکیم میں اس مقام پر ایک چیلنج لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. فلیأتوا بحدیث مثلہ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسی کوئی بات لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ واقعتاً سچے ہیں. اگر یہ سچے ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ کہنے میں، اس دعوے میں کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو اس جیسا کلام لا کر دکھا دیں. عربی زبان میں ہی ہے نا، تمہیں عربی خوب آتی ہے، عربوں کو کہا جا رہا ہے، تمہارے ہاں تو بڑے بڑے شعراء، اور ذکر پہلے آ چکا 7 معلقات ان کے دیوانوں کو لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس وقت جو سب سے بڑا فن سمجھا جاتا تھا، یعنی معاف کیجئے گا، اس زمانے میں اگر آسکر ایوارڈ ہوتا تو کس کو دیا جاتا؟ کسی شاعر کو دیا جاتا، یا کوئی اور بڑے سے بڑا ایوارڈ ہوتا یا سرٹیفیکیشن ہوتی، وہ کسی بڑے سے بڑے شاعر کو دی جاتی، اس سے اوپر کسی کی عظمت کا تصور عربوں کے ماحول میں نہیں تھا. اس لیے کہ انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. یہ جو عرب کے مقابلے میں عجم کا لفظ آتا ہے نا، عربی کے مقابلے میں عجمی، عجمی کہتے گونگے کو، تو عرب کو، عربوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو، نان عربس کو کیا کہتے تھے؟ گونگے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. ایک حد تک تو بات اس معنی میں ٹھیک ہے کہ عربی بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، بڑی رچ زبان ہے عربی، تو اتنا ان کو اپنی زبان پر ناز تھا کہ دوسروں کو وہ کہتے کہ یہ تو عجمی ہے، تو گونگے، ان کو تو بولنا ہی کچھ نہیں آتا. ان عربوں کو کہا جا رہا ہے تمہاری زبان میں قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کر معاذ اللہ پیش کر رہے، تم پیش کر کے دکھا دو. اچھا، اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس پہلو سے کہ یہ سورہ طور ہے اور مکی سورت ہے. مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو عربوں کے لیے اور آسان کیا. ابھی کہا گیا قرآن جیسا کلام لے کر آ جاؤ، پھر قرآن نے کہا چلو 10 سورتیں ہی لے کر آ جاؤ، پھر قرآن نے کہا مکی سورت میں ایک سورت لے کر آ جاؤ، سورہ یونس اور سورہ ہود میں ایک جگہ 10 سورتوں کا ذکر آیا اور ایک جگہ ایک سورت کا ذکر آیا. تو پہلے تدریجاً اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے. نمبر 1، قرآن جیسا کلام لے آؤ. نمبر دو چلو 10 سورتیں ہی لا کر دکھا دو، نمبر 3 چلو ایک سورت لا کر دکھا دو، اور پھر مکی سورتوں کے بعد مدنی سورت البقرہ. بالکل شروع میں ہم پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 کے آس پاس کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. یہاں مثلی ہی ہے، وہاں مم مثلی ہی ہے، بڑا خوبصورت کا انداز ہے. اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس قرآن کی کسی ایک سورت سے چلو ملتی جلتی ہی سورت لے کر آ جاؤں. اور آگے قرآن کہتے جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، اور پھر قرآن کہتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو. یہ قرآن کا چیلنج اللہ نے گریجولی آسان کیا. یہ سورۃ طور کی آیت نمبر 34، قرآن جیسا کلام لے آؤ. پھر سورہ یونس اور ہود میں 10 سورت اور ایک سورت کہا، اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورتوں کا نزول پہلے، مدنی سورتوں کا نزول بعد میں، اور بعد میں سورت البقرہ میں کہا قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی پیش کر کے دکھا دو. اور یہ قرآن وہ اللہ کا کلام، اللہ کا وہ کلام کہ جس دعوے سے شروع ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں. البتہ خیال کا بھی ذہن میں آتا ہے، اور اس میں گفتگو ہمارے مفسرین نے فرمائی الحمدللہ، یعنی عربی تفاسیر میں تو ہے ہی ہے، ہمارے جو معروف اردو تفاسیر ہیں وہ تفہیم القرآن ہو، معرف القرآن ہو، ضیاء القرآن ہو، تیسیر القرآن ہو، یہ معروف تفاسیر ہیں مختلف مکاتب فکر کی، ان سب نے اس پہ ڈسکشن کیا کہ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے بھئی غالب ایک شاعر تھا تو چلو جی کسی اور شاعر نے کچھ اس سے ملتا جلتا پیش کر دیا، اقبال ایک شاعر تھا بڑی اونچا کلام اس کا تو کسی اور زبان میں چلو جی کسی نے اس سے ملتے جلتے موضوعات کو پیش کر دیا. یہ بڑا سطحی قسم کا قرآن پر اعتراض ہے، یہ بڑا ہی سطحی قسم کا قرآن پر اعتراض ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی طرف تو یوں دیکھیے، یا پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی جو عربی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک عربک ہے اور ایک اسپوکن عربک ہے، ایک جو عمومی طور پر زبان بولی جاتی اسپوکن لینگویج، آج جو عربی عالم عرب میں بھی بولی جاتی اس میں اور قرآن عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ادارے ہمارے ملک میں، بیرون ملک بھی، جب وہ قرآن سمجھانے کے لیے، یعنی لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو وہ جو آفر کرتے ہیں کورسز اس کو صرف عربک لینگویج نہیں کہتے، اس کو کہتے قرآنک عربک لینگویج. تو قرآن نے یہ اعجاز عطا کیا ہے، یا قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو وہ جو عربی جو ادبی اعتبار سے اپنے مقام اور انتہا پر ہے، وہ عربی وہیں پر رک گئی، اور قرآن کا اس پر احسان ہے کہ آج اس کو قرآن عربی کہا جائے گا. ورنہ اسپوکن عربک میں اور قرآن عربک میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ عربی اپنی جگہ انٹیکٹ ہو گئی. ورنہ آپ اور ہم اردو بولنے والے ہیں، کیا آج ہمارے بچوں کو غالب سمجھ آتا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو میر تقی میر سمجھ آتا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو اقبال سمجھ آتا ہے؟ معاف کیجیے گا، نہیں سمجھ آ رہا، زبان بدلتی چلی گئی نا. قرآن کا اعجاز ہے کہ جو قرآنک عربک ہے وہ آج تک صدیاں گزرنے کے باوجود انٹیکٹ ہے. اور اس سے اگلی بات بڑی عجیب بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. 40 سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسی ماحول میں گزارے، 40 سال اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی ماحول میں گزارے، حضور نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، پھر حضور پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، تب بھی حضور نے بہت کچھ ارشاد فرمایا. ہاں، وحی کے نزول کے بعد جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا، عام طور پر ہم اس کو حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذرا علماء اور اہل علم کے مقام کی ہے، میں تو ادنا طالب علم ہوں دین کا. آج بھی وہ اصحاب علم جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اصحاب علم جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ بہت واضح طور پر یہ بات آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ قرآن کی عبارت ہے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت ہے، اور ان کے اپنے انداز اور مزاج میں بھی فرق نظر آئے گا. بات عجیب لگے گی، اردو کا عجیب کہہ رہا ہوں میں آپ کو، بات آپ کو عجیب لگے گی، مگر یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور ہاں نبی اکرم علیہ السلام کے اقوال کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کا بھی حاصل ہے کہ کلام الہی الگ انٹیکٹ رہے اور کلام رسول الگ انٹیکٹ رہے. دیکھیے بائبل میں کیا ہوا، انجیل میں کیا ہوا، آج بائبل کا کوئی اوتھینٹک نسخہ تو موجود نہیں، ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن، اور پھر کیتھولک کا الگ ہے اور پروٹیسٹنٹ کا الگ ہے، وہ اتنی کتابیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم اتنی کتابیں مانتے، اور ہر تیسری گلی کی چرچ کا بائبل کا نسخہ ہی الگ ہوتا ہے. اور پھر اس بائبل میں کیا ہے، ورڈ آف گاڈ بھی ہے، خدا کا کلام بھی، ورڈ آف پروفٹ رسول کا کلام بھی ہے، ورڈ آف ڈسائپلز بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا کلام بھی ہے، اور ورڈ آف جان بھی ملے گا آپ کو. انگلش میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ، بک آف میتھیو، بک آف مارک، بک آف جان، یوحنا کی انجیل، فلاں کی انجیل، خدا کا کلام نہیں کہتے. کیوں؟ وہ مورخ نے بعد میں جو ہے وہ مرتب کر ڈالی، تو اس میں اللہ کا کلام بھی، پیغمبر کا کلام بھی، پیغمبر کے ساتھیوں کا کلام بھی، اور مرتب کرنے والے مارک، میتھیو، جان جن کو کہا جاتا ہے، ان کا کلام بھی شامل. آپ کے ہمارے کیا معاملہ ہے؟ قرآن بالکل الگ ہے، رسول پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بالکل الگ انٹیکٹ ہیں، اور احادیث کی شروحات میں جب اہل علم پڑھاتے ہیں تو بتا دیتے یہ قول رسول مکمل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے، یہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے. تو آج یہ سارا انٹیکٹ الگ الگ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ لوگ جو اعتراض کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، ارے اللہ کے کلام کو دیکھو اور خود محمد مصطفیٰ کے کلام کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس میں بھی ایک امتیاز اور فرق نظر آ جائے گا. چہ جائے گے تو معاذ اللہ یہ الزام لگانے کی کوشش کرو کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا. اگلی بات، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، دو تین اشارے، میرا علم خاصا کم ہے، میں نے دو تین اشارے آپ کے سامنے کیے تھے. بعض بڑے بڑے شعراء نے نزول قرآن کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا تھا. پچھلی مرتبہ ذکر آیا تھا، ایک بڑے شاعر نے دیکھا، ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ دنگ رہ گیا. اس نے زیادہ اپریشیٹ کیا ہوگا، خوب عربی زبان کو جانتا ہوگا، اس نے کہا ما ہذا کلام البشری، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، شاید آج سے 20-25 سال پرانی بات ہو، فرانس میں یا کسی اور ملک میں ایک صاحب نے جو غیر مسلم تھے، عربک لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کیا، عربی ادب و زبان میں پی ایچ ڈی کیا، تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ مسلمان تھے. ان صاحب کو بڑا ناز اور زعم تھا کہ مجھے خوب عربی آ گئی ہے، اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ماشاء اللہ عالم عرب کے تھے، قرآن ان کو آتا تھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا استاد جی، جہنم کو آپ بھی مانتے ہو، عیسائی ہوں گے غالباً وہ، تو ذرا یہ بتاؤ کہ جہنم کی وسعتیں، جہنم کی وسعتیں، اس کا بڑا ہونا اور پھیلاؤ اور یہ اور وہ، آپ کون کون سے الفاظ اس میں بیان کر سکتے ہو؟ تو اسے کبیر بھی کہا ہوگا، کثیر بھی، پتہ نہیں وسیع بھی کہا ہوگا، بہت سارے الفاظ استعمال کر ڈالے. اس کے بعد انہوں نے سورہ قاف 26 پارہ سورہ قاف کی ایک آیت اس کے سامنے رکھی، کہا پڑھیں اس کو جی. اور اللہ کا کلام، اللہ اکبر، ہے تو جہنم کا بیان، فصاحت و بلاغت بہرحال اس نے بھی اپریشیٹ کی ہوگی، پی ایچ ڈی کر بیٹھا ہے وہ تو انگلش، عربک لنگوسٹک میں. قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ فرماتا ہے جہنم کے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جہنم سے، کیا تو بھر گئی ہے، کیا تو بھر گئی ہے، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، تو اس نے کہا وہ جہنم کہے گی اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے، اور بھی ہے تو ڈال دے، کمی نہیں ہے میرے پاس. اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو خوف آنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب اور شدید عذابوں سے بچا لے، ہم تو یہ ڈر کے دعا کریں. اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، عربک لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر کے یہ زام گھمن رکھنے والا، یہ غلط فہمی میں مبتلا شخص کہ خوب مجھے عربی آ گئی ہے، اس سے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اب یہ وہ لوگ اپریشیٹ، میں تو نہیں کر سکتا، میں تو اجمی ہوں، سیدھی ہم سبھی اجمی ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ اصحاب علم بھی ہیں محفل کے اندر، لیکن میں تو نہیں اس کو اپریشیٹ کر سکتا، لیکن جنہوں نے عربی فصاحت اور بلاغت کو پڑھا ہو وہ عش کر اٹھتے ہیں آج بھی جب قرآن کے مختلف مقامات ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہوا فصاحت و بلاغت. پھر قرآن حکیم، اللہ اکبر، یہ کوئی عام کتاب ہے؟ آج میں آپ کو دعوت دوں، پچھلے 50 سال کے اندر یا 100 برس کے اندر، یہ کیونکہ ماضی قریب کی بات ہے، جتنے لوگ غیر مسلم سے مسلم ہوئے ہیں ان کی زندگیاں پڑھیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے جس نے قرآن کا ترجمہ، تھوڑی سی تشریح پڑھی ہے اور پھر ایمان لائے ہیں، ہماری طرح کے معاف کیجئے گا، وراثت ایمان والے مسلمان نہیں، پیدائش مسلمان نہیں، بون مسلمز نہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی، قدر کرنی چاہیے اور بعمل مسلمان بننے میں اور آگے بڑھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمیں ماں کی گود میں اذان و کلمہ مل گیا، ہمیں باپ کی نسبت سے اسلام مل گیا ہے، انہیں اپنے ایمان کی کاسٹ پے کرنی پڑی ہے، اپنے اسلام کے لیے جدوجہد اور محنت کرنا پڑی ہے، ان کے واقعات کو پڑھے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. ان میں کتنے ہی لوگ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مورس بوکائی، یہ فرینچ سرجن تھے اور بہرحال بہت اللہ نے توفیق عطا فرمائی، غالبا شاہ فیصل مرحوم نے ان کو عربی سکھانے وغیرہ کا بھی انتظام کیا، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی، دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس، قرآن، بائبل اور جدید سائنس اس کے کمپیریزن کیا اور قرآن حکیم کے کچھ پہلو جو سائنٹیفکلی بہت اہم ہیں, میڈیکلی بہت اہم ہیں, ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. پروفیسر کیتھ مور گزرا ہے, اس کے بارے میں یقین نہیں کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں. اس نے وہ آیات جو ایمبریولوجی کے بارے میں, یعنی جن آیات میں تخلیق انسانی کا ذکر قرآن کرتا ہے, جب وہ آیات اس نے پڑھی تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا, بولا دو چار باتیں تو اس میں سے ہیں جو 40-50 سال پہلے ہمیں پتہ چلیں, اور چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. اور پھر اس نے کتاب لکھی دا ڈیولپنگ ہیومن, 1982 کی غالباً بات ہے, اور اس کو بیسٹ بک ان دا ورلڈ بائی ون سنگل آتھر ان دا فیلڈ آف ایمبریولوجی اس کو وہ اعزاز ملا, دنگ رہ گیا. تو یہ تو میں نے ایمبریولوجی کا ذکر کیا. کوئی اوشنالوجی والا ہوگا, سمندر کے سفر یعنی اسوار کا جس کو تجربہ ہو, ایک فرینچ کیپٹن ہی تھا کسی شپ کا, اور جب اس کو بتایا گیا, یہ قرآن کی ایک آیت سورہ نور کے آخر میں آتی ہے کہ جب تم تاریکی میں جاؤ تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, تو اس سے پوچھا جن پر یہ کلام نازل ہے جو تم کہتے ہو تمہارے رسول, کیا انہوں نے کسی سمندر کا کبھی سفر کیا؟ کبھی نہیں کیا. اور معروف بات ہے رسول اللہ علیہ السلام نے سمندر کا سفر نہیں کیا. وہ کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس شخص نے کئی مرتبہ گہرے سمندروں میں جا کے سفر نہ کیا ہو اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ سمندر کی تاریکی میں تاریکی کی انتہا ایسی ہوتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, وہ بھی مان لے آئے. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مجھے ایمانداری سے بتا دی, دنیا کے 100 بڑے انٹلیکچوئلس نے بھی کوئی انسائکلوپیڈیا اگر بنایا ہو یہ ورائٹی آپ کو نہیں مل سکتی. البتہ قرآن اوشنالوجی سکھانے کے لیے, اور قرآن جو ہے وہ جیوگرافی سکھانے کے لیے, اور قرآن جو ہے وہ ایمبریولوجی سکھانے کے لیے نہیں آیا. قرآن کتابیں ہدایت ہے, یہ تو چلتے چلتے قرآن نے کچھ باتیں ہدایت کے لیے بیان کی اور لوگوں نے یہ اخذ کر لیا. وان فش ایک بڑا سائنس سائنٹسٹ تھا غالباً, اور اس کی بڑی ریسرچ رہی, تو 1972 میں اس کو بڑا ایوارڈ ملا اس بات پر کہ اس نے یہ بتایا کہ شہد جو بنتا ہے نا, تو شہد بنانے کا عمل مکھا نہیں کرتا, مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے, وہ مکھی کرتی. شہد بنانے کا عمل وہ مکھی کرتی جو فیمیل ہے. اور قرآن پڑھ جائیے, سورۃ النحل نام ہی اس کا شہد کی مکھی پر رکھا گیا. عجیب بات ہے, کبھی اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض اٹھا, یہ کیا عجیب بات ہے, تمہارے قرآن میں کبھی چونٹی کا ذکر آتا ہے, کبھی مکڑی کا ذکر آتا ہے, کبھی مچھر کا ذکر آتا ہے, کبھی شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے, اور آج تم پچھلی 20ویں صدی میں ایک شخص کو صرف اس تحقیق کے اوپر کہ اس نے ثابت کیا کہ شہد بنانے کا عمل مکھی کرتی ہے فیمیل, اس کو تم جناب پوری دنیا کے اندر جو ایوارڈ دے رہے ہو, اور قرآن پر تم یہ اعتراض کرتے رہے کہ قرآن میں مکھی کا اور مچھر کا ذکر کیوں آتا ہے. مطلب وہ جو اقبال نے کہا, ای کتاب نیس چیزیں دی گرس, یہ کتاب نہیں کچھ اور ہے. آخری بات اسے من ورنہ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے, بڑا ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے کہ کیسا کلام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. آخری بات ضمن میں یہ ہے, کوئی ایسا کلام ہے جو 23 برس میں نازل ہوا ہو, ایک شخص پر نازل ہوا ہو, اور اس ایک شخص نے پوری قوم سے ٹکر لی ہو, پوری قوم کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا ہو, ایک اکیلا تنہا شخص کھڑا ہوا ہو, اور جس نے اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو, اور اس کی شدید ترین مخالفت اس کو صادق اور امین والوں نے کہنے والوں نے کی ہو, کیا کوئی ایسا کلام ہے کہ ایک شخص پر 23 برس میں نازل ہوا ہو اور اس نے وہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا, ان کے دل دماغ سوچ فکر زندگی, ان کے عقائد, ان کے اعمال, ان کی عبادات, ان کے گھر, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کی معاشرت, ان کی معیشت, ان کی سیاست, ان کی عدالت, ان کی ریاست, ان کے معاملات, ان کی جنگ, ان کی دشمنی, ان کی دوستی, سب بدل گئی. اور وہ قوم جو اجڑ کہلاتی تھی, صحرا میں رہنے والی کہلاتی تھی, اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز بھی تھی, ایران کی اور روم کی بھی, جو ان کو جاہل کہتے تھے, اور 23 برس نہ گزرا لوگوں کا سب کچھ ہی بدل گیا. اور 23 برس کے بعد چند ہی سالوں کی بات ہے, کسرا بھی گیا, قیصر بھی گیا, یعنی روم بھی گیا, ایران بھی گیا, اور آدھی دنیا قدموں میں ڈال دی اللہ سبحانہ و تعالی نے. کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے؟ لوگوں کی تقدیر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کہتا ہے قدر والی رات. کیا مطلب ہے قدر کا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ تقدیروں کو بدل دینے والی رات میں, یہ تقدیروں کو بدلنے والا کلام اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کوئی ایسی تاریخ میں مثال ہے کہ لوگوں کے عقائد عبادات سب کچھ فرد سے لے کے نظام تک سب کچھ بدل گیا ہو؟ کوئی اگر ایسی مثال نہیں تو اس کلام کی بھی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. فلیأتوا بحدیث ان کانوا, اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو اگر یہ دعویٰ کرتے کہ معاذ اللہ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تو اس قرآن جیسا کوئی کلام لا کر پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن کی عظمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. آج بھی امت زوال کا شکار ہے, آج امت زوال کا شکار ہے. آج عربوں کا حال, جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, ان کا حال ہے کہ وہ غاصب اور ظالم اور جابر یہود کی ریاست کو تسلیم کیے ہوئے بیٹھے. وہ جن ظالموں نے شتیل اور صابرہ میں کبھی ایک رات کے اندر ہمارے ہزاروں بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو شہید کیا, وہ ظالم جنہوں نے فلسطینیوں کا خون بہا کر وہاں پر اپنی عمارتیں اب کھڑی کی ہیں, ان ظالموں اور جابروں کو ایکسپٹ کرنے کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. اللہ ان کو ہدایت دے, سمجھ عطا کرے, اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, سمجھ عطا کرے کہ ہم اس قرآن پر یقین رکھیں کہ کتاب انقلاب ہے, یہ تقدیروں کو بدل دینے والا کلام ہے. اور وہ کہ جن کو دنیا نے اجڑ اور جاہل کیا, کہا تھا معاذ اللہ, اس کلام سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے 23 برس میں وہ تبدیلی اور انقلاب برپا کیا کہ آدھی دنیا چند ہی برسوں میں قدموں میں ڈال دی, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.